السلام علیکم، اور تمام سننے والوں کو وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی جانب سے بہت بہت عید مبارک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس، پروڈیوسر ہے انجم ہیرل گل اور انجینئر باسکو وولریچ۔ سامعین، آج پاکستان کے خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان کے بعض علاقوں کے علاوہ یہاں امریکہ بھر میں بھی مسلمان کمیونٹی عید منا رہی ہے، تو آج کے شو میں بات ہوگی زیادہ تر عید کی تیاریوں سے متعلق، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو بڑی خبریں ہیں، مثال کے طور پر افغان صدر غنی کا 27 جون کو پاکستان کے دورے کا اعلان، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دوسرے دور میں پاک بھارت تعلقات کی شکل کیا ہوگی، اس کے علاوہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آج ایک دفعہ پھر پشتون تحفظ تحریک کے کل ہونے والے مظاہرے پر خیبر پختونخوا کی پولیس کی طرف سے تشدد کی شدید مذمت کی ہے، ان پر بات کریں گے، ان موضوعات پر بھی۔ اور ہمارا ٹول فری نمبر بھی آپ نوٹ فرمائیے، جس پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، وہ ہے 0800-777-789۔ اور جس طرح ابھی میں نے کہا عید کی تیاریوں پر، عید کس طرح منائی جا رہی ہے یہاں امریکہ میں، پاکستان میں چاند رات جو ہے، بیشتر پاکستان کے بیشتر حصوں میں چاند رات اس وقت جاری ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم کابل جانا چاہیں گے، جہاں انیس سلیمان جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے ان کی لائن نہیں مل رہی ہے۔ اور جس طرح سامعین ہر سال ہوتا ہے کہ عید کے دن یا عید سے ایک دو دن پہلے یا آگے پیچھے لائنز جو ہیں افغانستان پاکستان یہ ملانا جو ہے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ لائنز جو ہیں وہ کافی بزی ہوتی ہیں ان دنوں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں بریگیڈیئر حامد سعید، جو معروف دفاعی تجزیہ نگار ہیں، وہ ہمیں جوائن کرے، بتایا جا رہا ہے بلکہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔
جی وعلیکم السلام۔
جی، اور ایڈوانس میں عید مبارک، کل آپ کی عید ہوگی، رائٹ؟
جی، بہت شکریہ جناب، آپ کو بھی عید مبارک، آپ نے تو آج منا لی۔
آج ہماری عید ہے بالکل، اور آفس ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، تو کوشش کر رہے ہیں کہ آفس میں اپنی جو ہمارا وہ ہے عید کا، عید اس کو جاری رکھا جائے۔ تو بریگیڈیئر صاحب، آپ سے ہم بات کرنا چاہیں گے، عید پہ بھی بات ہوگی، لیکن آج جو ہے صدر غنی، افغان صدر جو ہیں، انہوں نے منگل کو آج کے دن عید الفطر کے موقع پر قوم سے خطاب کے دوران یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 27 جون کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ یہ بتائیے گا، موجودہ صورتحال میں جب ہم دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ تناؤ کا شکار رہے ہیں، کابل جو ہے اسلام آباد پر افغان طالبان کی حمایت کا الزام عائد کرتا رہا ہے، جسے اسلام آباد مسترد کرتا ہے، اور حال ہی میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان نے طالبان کو امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے آمادہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جسے امریکہ بھی تسلیم کرتا ہے۔ تو یہ جو اب دورہ کریں گے 27 جون کو افغان صدر غنی، اس کی آپ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں اس کی کیا اہمیت آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، اس کو ہم خوش آئند خیال بھی کریں گے، اور اس میں دیکھیں گے کہ امکان ہے کہ یہ جو ایک بالکل گرائنڈنگ ہالٹ آ چکا ہوا تھا، جیسا تعلقات میں ایک تناؤ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اب شاید اس میں تھوڑی برف پگھل جائے اور دونوں جانب سے ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور حالات میں ہم ان کے اس دورے سے کافی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں کہ حالات میں تھوڑی بہتری آنے کا امکان ہے، اور اس میں خاص طور پہ یہ چیز اس لیے بھی ہے کہ ماضی میں افغان انتظامیہ کو ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کی بیجا ہمدردی کر رہے ہیں افغان مجاہدین کی، اور اس کی وجہ سے وہ نیگوشیشن کی میز پر نہیں آتے، اور اگر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ سے بات کریں گے، افغان انتظامیہ کو اس سے باہر رکھا جائے۔ تو اب تو جو بھی پیش رفت ہوئی ہے وہ جو آلریڈی ایک لایا عمل طے پا چکا ہے، اس کے اندر رہتے رہتے ہی بات آگے ہوگی، تو میرے خیال میں دونوں جانب سے ایک دوسرے کی گفت و شنید کے بعد تھوڑا بہتری آنے کا امکان ہے کہ حالات میں بہتری آ جائے گی۔
جی، صدر غنی نے یہ بھی کہا ہے اپنے خطاب میں کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ یہ دورہ جو ہے یہ مثبت ہوگا، اس کا نتیجہ مثبت ہوگا. تو وہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے انیس الرحمان صاحب سے، کابل بیسڈ آپ سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، کہ ان کا ممکنہ طور پر ان کا ایجنڈا جو ہے وہ کیا ہوگا. لیکن آپ بتائیے گا، پاکستان کی طرف سے بھی ظاہر ہے کوئی ایجنڈا جو ہے وہ رکھا جائے گا صدر غنی کے ساتھ ملاقات کے لیے، تو کون سی چیزیں ہیں جو پاکستان اچیو کرنا چاہے گا اس دورے سے؟
میرے خیال میں اگر پاکستان کا آپ ذکر کرنے کے بجائے اگر صدر اشرف غنی کا سوچیں تو زیادہ بہتر ہوگا.
جی،
کہ وہ اگر دورہ پاکستان کا کر رہے ہیں تو ان کے ذہن میں کیا مثبت، جس کو انہوں نے پیش رفت کا ذکر کیا ہے، تو اس میں اسباب کا کون سا پہلو وہ دیکھتے ہیں. تو میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ اس میں ان کا امکانی طور پر یہ ہے کہ افغان طالبان کو قائل کیا جائے کہ وہ جو آپ کے افغانستان کی انتظامیہ ہے اس کو بھی کوئی نہ کوئی رول دینے پہ رضامند ہو جائیں. یہ ہوگی ان کی جانب سے کوشش ہوگی. اور پاکستان جو ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہے کہ جی ان کے اوپر ہم دباؤ نہیں بڑھا سکتے، یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے، تو یہاں پہ آ کے بیچ میں تھوڑا سا الجھاؤ آ جاتا ہے بعد میں کہ کیا آپ واقعی اس پوزیشن میں ہیں کہ مجاہدین جو ہیں افغان مجاہدین وہ پاکستان کی بات مانتے ہوئے افغان انتظامیہ کو بھی کوئی بیچ میں کوئی نہ کچھ کردار دینے کو رضامند ہو جائیں. تو میرے خیال میں اگر ہم براڈ بیس گورنمنٹ کی بات کریں تو اس چیز کا امکان بیچ میں رکھا جا سکتا ہے، اور اہم ممکن ہے کہ صدر اشرف غنی کے ذہن میں یہی بات ہو کہ اگر براڈ بیس گورنمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کی انتظامیہ کو بھی ٹوٹلی بیچ میں سے علیحدہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی کوئی نہ کوئی رول دیا جانا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ.
بعض جو ماہرین ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کا وہ اثر رسوخ نہیں ہے جو کہ افغانستان جس طرح سوچ رہا ہے یا امریکہ جس طرح سوچ رہا ہے. اب زلمے خلیل زاد جو ہے انہوں نے بھی پاکستان کا دورہ کیا، اور کل انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان مزید اقدامات جو ہے وہ اس حوالے سے اٹھا سکتا ہے. تو مزید اقدامات جو ہیں وہ اس سے ان کا کیا مراد ہے؟ ڈاکٹر سرفراز خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے پشاور سے، معروف تجزیہ نگار ہیں، ان کے پاس ہم جاتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر سرفراز خان صاحب.
وعلیکم السلام.
جی ڈاکٹر سرفراز خان صاحب، شارٹ نوٹس پہ آنے کا آپ کا بہت شکریہ. انیس الرحمان صاحب کو ہم نے کابل سے مدعو کیا تھا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے، لیکن لائنز جو ہیں عید کی وجہ سے وہ مل نہیں پا رہی ہے. آپ ہمیں بتائیے گا، یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ صدر غنی جو ہیں وہ 27 جون کو پاکستان کا دورہ کریں گے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ یہ دورہ مثبت ثابت ہوگا. یہ بتائیے گا کہ ان کا ایجنڈا جو ہے ممکنہ طور پر کیا ہوگا، وہ اس دورے سے کیا حاصل کرنا چاہیں گے؟
اشرف غنی صاحب اپنے صدر منتخب ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد بڑی ایکٹیو ڈپلومیسی میں وہ پاکستان آئے تھے، اور جو ہمارے پچھلے کمانڈر ان چیف تھے راحیل شریف صاحب، ان کو بھی وہ ملنے گئے تھے جی ایچ کیو میں. اور عام طور پر یہ تاثر تھا کہ پاکستان میں جو بھی کوئی افغان صدر یا کوئی افغان افغان آیا ہے تو وہ ہمارے جی ایچ کیو میں نہیں جایا کرتا تھا، وہ گئے اور انہوں نے کوشش کی نہ صرف سیاسی قیادت کے ساتھ بلکہ عسکری قیادت کے ساتھ بھی انہوں نے بات چیت کی، گو کہ بعد میں کچھ ان کو نقصان بھی اٹھانا پڑا اپنے ملک میں کہ وہ اس حد تک گئے امن لانے کے لیے، لیکن پاکستان جو مطلوبہ نتائج وہ چاہتے تھے یا جو مطلوبہ کوششیں پاکستان کی طرف سے ان کے لیے ان کی نظر میں ضروری تھیں افغانستان میں امن لانے کے لیے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے، وہ نہ ہو پائی تھی. پھر اس کے بعد حالات زیادہ تر ایسے رہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک سیسا قسم کی تعلقات رہے، کبھی پاکستان افغانستان کی مدد کر پا رہا تھا کہ طالبان یا افغان کی جو حکومت ہے ان کے درمیان بات چیت ممکن ہو پائے، اور کبھی نہیں. اور اس حوالے سے پاکستان پر الزامات بھی لگتے رہے، کبھی کوئٹہ شورا کے حوالے سے، کبھی اقانی نیٹ ورک کے حوالے سے، کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں امن لانے کی جو کوشش ہے اس میں مکمل طور پر مددگار نہیں ہو رہا، جبکہ پاکستان کا موقف یہ تھا کہ وہ بات چیت میں مدد بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے ہاں جنگ کو لے آئے اور ان قوتوں سے جو افغانستان کی ریاست کے خلاف ہے ان کو پاکستان میں ان کے خلاف جنگ کرے یا کوئی ایسی چیز، یہ شاید پاکستان نہیں کر پاتا. اس ابھی جو آخری پیریڈ ہے یہ زیادہ تلخی کا پیریڈ رہا ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب پاکستان میں کوئی واقعہ ہوتا تھا یا افغانستان میں کوئی بم کا دھماکہ ہوتا تھا تو اس کے الزامات ایک دوسرے پر لگانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. عموماً پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو تو کہا جاتا رہا ہے کہ یا افغانستان میں ان کا بمب آیا یا ٹیلی فون کال وہاں سے، اس طرح پاکستان پر یہ الزام رہا کہ کابل میں مختلف دھماکے جو ہوتے رہے یا ایون حملے ہوتے رہے تو اس میں یہ پاکستان کے ملوث ہونے کا یا پاکستان کا سپورٹ دینے کا الزام لگتا رہا ہے. تو اب اس پیریڈ میں جبکہ افغان صدر کا ٹینور بھی ختم ہونے والا ہے، نئے الیکشن بھی ہونا ہے، اور ایک سیز فائر کرنے کی جو مختلف ممالک کوششیں کر رہے تھے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں بھی اور امریکہ اور طالبان اور طالبان اور افغانستان کے درمیان بات چیت ممکن ہو اور کسی متفقہ لائحہ عمل تک پہنچ پائے، یہ کوششیں کبھی آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں اور کبھی پیچھے. تو ابھی کچھ عرصے سے کچھ ڈیڈ لاک لگ رہا تھا. میرا خیال ہے اشرف غنی صاحب کا دورہ اگر اس ڈیڈ لاک کو ختم کر پائے، ان کی توقع یہی ہوگی کہ وہ پاکستان کو اس بات پر آبادہ کر پائے کہ پاکستان جو ہے ان کی جو ریاست کی جو اپوزیشن ہے افغان ریاست کی، اس کو اس بات پر پرسویڈ کرنے میں مدد دے کہ وہ حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کر امن لائیں، سیز فائر کی طرف جائیں، جنگ بندی کی طرف جائیں اور افغانستان میں ایک منتخب حکومت کا قیام عمل میں آ پائے، کیونکہ وہاں بہت جلد ہی فیوچر میں الیکشن ہونا ہے صدارتی.
اوکے.
کبھی کبھار ایسا ہوا ہے پچھلی، جب سے عمران خان صاحب ہمارے یہاں حکمران بنے ہیں پاکستان میں، انہوں نے بعض اوقات کچھ ایسے اسٹیٹمنٹ دیے جو شاید ان کی جو ڈپلومیٹک ناتجربہ کاری تھی اس کی وجہ سے اس پر افغانستان میں خاصی ناخوشگواری کا اظہار کیا گیا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں اب جب اشرف غنی صاحب اس بات پر قائل ہوئے ہیں کہ پاکستان کا دورہ کرنا ضروری ہے اور مناسب بھی ہے اس جون کے مہینے میں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بیک ڈور میں کچھ ایسی یقین دہانی ضرور کرائی گئی ہوگی پاکستان کی طرف سے بھی اور افغانستان کی طرف سے بھی کہ یہ ان کا یہ دورہ مفید ہوگا اور پاکستان جو ہے ان کی مدد، حکومت کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا.
جی بہت شکریہ
پاکستان پر.
جی آپ ڈاکٹر سرفراز خان صاحب ہمارے ساتھ رہیے اور بریگیڈیئر حامد سعید صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں بھارت سے ڈاکٹر منیش کمار صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام میں ایک اور موضوع پہ آپ تینوں حضرات سے ہم بات کرنا چاہیں گے اور وہ ہے مودی، وزیراعظم مودی جو ہیں ان کے دوسرے دور میں پاک بھارت تعلقات کی شکل جو ہے وہ کیا ہوگی، اس پہ بات کریں گے. لیکن پہلے لیتے ہیں مختصر سی بریک.
اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں. ہماری فون لائنز کھلی ہیں، ڈائل کیجئے ہمارا ٹول فری نمبر 0800-777-8789. تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ.
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل. اس وقت لائن پہ میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر سرفراز خان صاحب، پشاور سے معروف تجزیہ نگار ہیں، ڈاکٹر حامد سعید صاحب دفاعی تجزیہ نگار پاکستان سے، اور بھارت سے ڈاکٹر منیش کمار صاحب جو اکثر ہمارے شو میں ان کی انالیسز آپ سنتے رہتے ہیں. ڈاکٹر منیش کمار صاحب، آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گی. وزیر اعظم نریندر مودی جو ہے ان کا جو سابقہ دور تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ انتہائی کشیدہ رہے، بلکہ پلوامہ حملے کے بعد تو دونوں ملک جو ہیں جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے تھے. اب جب کہ دوبارہ ان کو الیکٹ کیا گیا ہے تو آئندہ 5 برسوں میں پاکستان سے متعلق ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں؟ دونوں ممالک کے تعلقات میں کچھ بہتری آپ سمجھتے ہیں کہ آئے گی یا تعلقات مزید بگڑیں گے؟
دیکھیے, جس طریقے سے جب پہلے ٹرم میں مودی صاحب آئے تھے تو کچھ بہت ساری باتیں نواز شریف صاحب اور مودی صاحب کے بیچ میں کچھ ہوئی تھی, بہت پیرلل طریقے سے بات چیت بھی ہوئی تھی. سنگاپور میں ہم نے دیکھا کہ دونوں دیش کے ایم ایل اے کی ملاقات ہوئی تھی, بہت سارے آرمی لیول کے بھی جو ہے وہ بات چیت چل رہی تھی. پھر پردھان منتری نے وہ ایک رسک لے کر کے پولیٹیکل رسک, ڈومیسٹک پالیٹکس کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ رسک لے کر کے وہ نواز شریف کے یہاں بھی گئے تھے, اور باتیں دھیرے دھیرے جو ہے وہ کہ ایک اچھے نوٹ سے مودی صاحب نے ضرور اسٹارٹ کیا تھا, لیکن کچھ چیزیں ایسے ہوتی چلی گئی, گھٹنائیں ہوتی چلی گئی, حملے ہوتے چلے گئے, بات چیت جو ہے اس میں تلخیاں آتی چلی گئی, اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پلوامہ تک آتے آتے معاملہ بالکل ہی بگڑ گیا. اور سرکار بننے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کچھ جو پی ایم او کے اندر میں یا این ایس اے کے لیول پہ یا جو لوگ پاکستان اسپیسیفک پالیسیز بناتے ہیں ان میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی تو شاید ایک اپروچ میں بدلاؤ آئے گا, لیکن جس طریقے سے آج ایک ڈیولپمنٹ ہوا ہے کہ دوبارہ سال کو پھر سے این ایس اے نیوکت کر دیا گیا ہے, جس کا بہت سارا پارٹی کے اندر سے بھی ورودھ ہو رہا تھا, بی جے پی کے اندر سے بھی, لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو ہے آپ دیکھیں کہ ان کو ایک پھر سے این ایس اے بنا دیا گیا ہے. یہ ایک سگنل ہے کہ شاید مودی صاحب کی سرکار جو ہے وہ اپنے رویے میں کوئی تبدیلی لانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. یہ جس طریقے سے ابھی جو پیٹرن ان کا چلا آ رہا تھا, ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے جو ہے پولیٹیکلی ڈومیسٹک لیول پہ اور باہر کے لیول پہ بھی جو ہے وہ اس کو مینج کر سکتے ہیں. ایک اور تبدیلی جو آئی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فورن منسٹر جو بنایا گیا ہے,
جی
تو فورن منسٹر کی ان کی خاصیت یہی ہے کہ وہ ہی از ویری گڈ ایٹ لابنگ ان ویسٹرن کنٹریز اینڈ یو این, چائنا, یو ایس. تو یہ ایک مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار جو ہے تھوڑا پریپریشن جو ہے وہ تھوڑا زیادہ کر رہے ہیں, اور شاید مودی سرکار جو ہے اپنے اسی رویے کو جو ہے آگے رکھے گی جس میں ان کا پہلا ٹارگیٹ یہ ہوگا کہ پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ وہ آئسولیٹ کرنے کی پالیسی پہ کام کریں گے. مطلب یہ کہ کوئی تبدیلیاں نہیں آئے گی, اور اس طریقے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو کہ فی الحال اگلے ایک سال ڈیڑھ سال کے اندر میں کوئی بدلاؤ یا اپروچ میں یا پھر ایک پالیسی لیول پہ کوئی آئے یہ دکھ نہیں رہا ہے.
رائٹ. بریگیڈیئر صاحب, آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی. آپ کو یاد ہوگا بھارت میں جب پارلیمانی انتخاب کے لیے مہم جو ہے وہ جاری تھی, تو اس دوران پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ اگر نریندر مودی دوبارہ کامیاب ہوتے ہیں تو اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان بات چیت کی جو تجدید کے امکانات ہیں وہ روشن ہو جائیں گے. نریندر مودی کی کامیابی پر ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے عمران خان نے ہی مبارکباد بھی پیش کی تھی. تو اب آپ نے سنا ڈاکٹر منیش کمار صاحب کو لگتا یہی ہے کہ مودی صاحب جو ہیں پاکستان سے متعلق اپنی ان کی جو پالیسی ہے وہ برقرار رکھیں گے. ایسے میں پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں تعلقات کی بہتری کے لیے؟ پاکستان اپنے طور پر کیا کچھ کر سکتا ہے؟
دیکھیے, میں پہلے تو اپنی اس رائے کا اظہار کر لوں کہ منیش کمار صاحب نے جو انالیسز دیا ہے میں ان کے تجزیے سے کافی حد تک متفق ہوں.
ٹھیک.
اس کی بنیادی وجوہات ہیں. پہلی چیز کہ جو بھی بھارت اور پاکستان کے خلاف کے درمیان میں مختلف موقع پر تنازعات بڑھتے رہے, اختلافات ہوتے رہے, لیکن کچھ نہ کچھ نیگوشیشن کی امید لگا کے ہم نے امید رکھی کہ شاید معاملات میں کچھ بہتری آ جائے. لیکن جیسے پلوامہ والا مسئلہ تھا جس میں پاکستان نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی اور بڑا لاجیکل جواب دیا کہ ایسی کوئی کاروائی پاکستان کے اپنے خلاف سے اپنے حق میں نہیں تھی, اس کے خلاف جاتی تھی. وائی وڈ وی ڈو اٹ؟ اور 200 کے جی وہ جو سڑک کے اوپر استعمال ہو رہا تھا بارود وہ اٹھا کے انہوں نے استعمال کیا, وہ آپ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود مودی سرکار نے وہی سٹینڈ لیا جس کا کوئی ثبوت کسی طرح کا ان کے پاس نہیں تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک اگریسو ڈیزائن پکڑا اور ثبوت یا نا ثبوت کو چھوڑتے ہوئے پبلک کی جو انہوں نے سمپتیز حاصل کی وہ پاکستان دشمنی کی بنا پر حاصل کی. اب جبکہ ان کو کامیابی بھی اسی بنیاد پر ملی ہے اور پہلے سے بڑھ کے کامیابی ملی ہے, تو اب اگر وہ کوئی اسٹیٹس مین ہو تو وہ اپنے رعایا کو بھی قائل کر سکتے ہیں کہ ہمارے دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے, بلکہ اس خطے کے مفاد میں ہے کہ ہم باہمی تنازعات کو حل کریں اور یہ روز روز کی جو اٹھک پٹک ہے یہ بند ہونی چاہیے. لیکن لگتا نہیں ہے کیونکہ ابھی انہوں نے عمران خان نے سب سے پہلے ان کو مبارکباد دی, انہوں نے اپنی جو جو رسم تھی اس میں بھی ان کو نہیں بلایا. اور اس کا مطلب ہے کہ ایک تو نیگیٹو اسپیکٹ انہوں نے شروع سے ہی شو کر دیا کہ چونکہ میں پاکستان دشمنی کی بنیاد پر الیکشن جیتا ہوں اس لیے پاکستان کے پرائم منسٹر کو میں انوائٹ نہیں کر رہا, میں یو ٹرن نہیں لوں گا, میں یہی اسی طرح جاری رکھوں گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو اس میں کوئی بڑی چینج آنے کی امید نہیں رکھنی چاہیے. عمران خان نے جو بولا تھا وہ بالکل درست بولا تھا. ان کا مطلب یہ تھا کہ جو پارٹی کوئلیشن گورنمنٹ بنتی ہے مختلف پارٹیوں پر ڈپینڈ کرتی ہے, اس کے لیے بڑا فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن اگر ایک بڑی پارٹی اچھے مارجن سے جیتتی ہے تو اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ وہ کوئی بڑا فیصلہ کر سکے. یہ تھا ان کے بیان کا جو لبے لباس تھا.
تو ڈاکٹر سرفراز خان جو ہے ان سے ہم
آپشن تو پھر
جی 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 آپ بات کریں آپشن کی بات کر رہے ہیں.
آپشن تو مطلب تھوڑی ہی بچتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح بھارت کو قائل کیا جائے, اور اس میں بڑی طاقتوں کا بھی رول ہے کہ اگر وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان میں تعلقات کے امپروومنٹ کو انکرج کریں تو یہ معاملہ کسی محض پہ جا سکتے ہیں. لیکن پاکستان کی اکیلے کی کوشش سے کچھ نہیں ہوگا, یہ دونوں فریق جب تک ہاتھ نہیں ملائیں گے تالی نہیں بجے گی, اور بھارت لگتا ہے کہ وہ بالکل تالی کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے کو تیار نہیں ہے. تو اس لیے موجودہ صورت میں تو اس کو آپ ڈیڈ لاک ہی سمجھیں, اور آپشنز بھی کوئی اتنے خاص ہمارے پاس نہیں ہیں. تو میرے خیال میں یہ مخاصمات اور دشمنی کا جو سلسلہ ہے یہ انفارچونیٹلی شاید جاری ہے.
بریگیڈیئر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاک بھارت تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کسی تھرڈ پارٹی جو ہے اس کو ثالثی کا کردار ادا کرنا پڑے گا, لیکن اگر ہم دیکھیں تو بات صرف پاکستان کے نیبرنگ جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اگر ہم تعلقات دیکھیں تو وہ صرف پاک بھارت تعلقات میں کشیدگی ہمیں نظر نہیں آتی. انفارچونیٹلی پاکستان کے تعلقات ایران کے ساتھ بھی اتنے اچھے نہیں ہیں, افغانستان کے ساتھ بھی اتنے اچھے نہیں ہیں, باقی جو چین ہے وہاں بھی ایک صوبے میں کہا جا رہا ہے کہ بیک ڈورز پہ چین ہمیشہ پاکستان سے یہ کہتا ہے کہ آپ کی طرف سے وہاں پہ جو کشیدگی ہے سنکیانگ میں اس میں پاکستانی انوالو ہیں. تو یہ اس کو دیکھتے ہوئے ثالثی کا کردار یا کسی تھرڈ کنٹری کا آگے بڑھنا اس کے کیا امکانات آپ دیکھتے ہیں؟
پہلے تو آپ کی بات کا ہی میں چھوٹا سا مختصر جواب دے دوں
جی
کہ افغانستان اور پاکستان اور ایران یہ تو بالکل نیبرنگ کنٹریز ہیں اور ان کے مسائل کی نیچر تھوڑی تھوڑی مختلف ہے. ایران کے ساتھ ہمارا ماضی میں آئیڈیل تعلقات رہے ہیں اور افغانستان
عوامل جو بھی ہوں وجوہات جو بھی ہوں لیکن کشیدگی تو پائی جاتی ہے نا, تو ایک تھرڈ جو ہے جی ثالثی کا کردار کس کس اس میں کرے. ایک انڈین اینالسٹ ہے جی بریگیڈیئر صاحب سنتوش بھارت کا ایک اور اینالسٹ ہے بھارتی, ان سے ہماری بات ہو رہی تھی آج. ان کا یہ کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اپنی طرف سے یہ دکھائیں کہ وہ دہشت گردی کا مخالف ہے. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
میرے خیال میں یہ تو ایک پرزمپشن کے اوپر ہے, یہ اس کو بولتے ہیں لیڈنگ سجیشن اور لیڈنگ کوشچن کہ آپ نے پہلے ازیوم کر لیا کہ دہشت گردی پاکستان سے اوریجنل ہوتی ہے اور اس کے بعد کہا جی پاکستان یقین دہانی کرائے. ہم نے تو بی اتنی مشکل سے اس دہشت گردی پہ قابو پایا ہے اور اتنی ہزاروں لاکھوں جانے جو ہیں 93,000 کے قریب تو ہمارے سویلین شہید ہوئے, 7,000-8,000 فوجی شہید ہوئے, تو پاکستان کیوں پروموٹ کرے گا دہشت گردی؟ ہم تو دہشت گردی کے شکار خود ہیں. اور اگر ماضی میں کوئی کسی طرح کی پالیسی تھی بھی تو وہ مدت ہوئی, گورنمنٹ نے کلیئر کر لیا کہ پاکستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور دہشت گردی کے خلاف کے لیے تو استعمال ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ پاکستان کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے. اب اس کے باوجود اگر پاکستان میں جو اب حملے ہو رہے ہیں اور پاکستان کے مختلف پوسٹوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان لگایا چاہیے نا, اور کسی کو اس کا بھی ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. ہمارے نقطہ نظر سے اس میں پھر وہی آ جاتا ہے, ایک نیکسس آ جاتا ہے دو تین پاورز کا, جس میں افغانستان بھی شامل ہے, انڈیا ہے بیک پہ. تو پھر یہ تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی.
اوکے,
میرا خیال میں یہ جب تک دونوں میوچلی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم
آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں اور تعلقات میں بہتری کس طرح آ سکتی ہے. بالکل ٹھیک, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر سرفراز خان صاحب, آپ نے بریگیڈیئر حامد سعید صاحب اور ڈاکٹر منیش کمار صاحب کو بھی بھارت سے سنا. آپ کی نظر میں پاک بھارت تعلقات میں بہتری کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ کیا واقعی جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ایک تھرڈ کنٹری کو آگے بڑھنا ہوگا اور ثالثی کا کردار ادا کرنا ہوگا, یا پھر یہ کہ دونوں ممالک کو کچھ اقدامات جو ہیں وہ اپنے طور پر اٹھانے ہوں گے؟
لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ کوئی باہر سے ثالث آ کر ان معاملات کو حل کرے, جس کی ہندوستان بالکل بھی اس کے حق میں نہیں ہے. ماضی میں آپ اگر دیکھیں تو ہمیشہ اس قسم کی کوشش ہوتی رہی ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان ہمیشہ کشمیر کے معاملے کو جو زور لگاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم انٹرنیشنلائز کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بیچ میں انوالو ہوں, جبکہ ہندوستان ہمیشہ سے یہ کہتا ہے کہ یہ باہمی معاملہ ہے اور دونوں ہی کے معاملات سے دونوں حکومتیں ہی طے کر سکتی ہیں. تو یہ بہت بڑے واضح فرق ہے پاکستان کی پالیسی میں, جو فارن پالیسی کا جو کارنر سٹون ہے, اور انڈیا کی فارن پالیسی کا جو کارنر سٹون ہے, اس میں بہت بڑی خلیج ہے. اور پرسپشن تو چھوڑے, اسٹریٹجی کا فرق بھی ہے اور ٹیکٹس کا فرق بھی ہے. تو ان کو قریب لانے کے لیے میرا خیال ہے کہ دوسرے ممالک کو بہت زیادہ رول ادا نہیں کر سکتے نہ ثالث, ان کو خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ غیر مشروط بات چیت کی طرف آنا پڑے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات چیت کی طرف آتے کیوں نہیں ہے. دو بڑی وجوہات ہیں اس کی. پاکستان کے اندر ایک بڑی لابی, عسکریت پسند لابی, جو کہ یہاں کی ڈیفینس فورسز اور کچھ سول سوسائٹی میں بھی لوگ ایسے ہیں جو ہندوستان دشمنی پر اپنے ملک کی بنیاد کو رکھتے ہیں. اسی طرح ہندوستان میں جو موجودہ حکمران پارٹی ہے, بھارتیہ جنتا پارٹی, اس کا جو ہارڈ کور ہے وہ آر ایس ایس ہے, اور مودی صاحب خود آر ایس ایس والے تھے, جس کو ہم ہندو انتہا پسند ایکسٹریمسٹ تنظیم کہتے ہیں. جب واجپائی صاحب بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر تھے تو واجپائی صاحب کا امیج جنگجوانا یا انتہا پسندی والا نہیں تھا. وہ تقسیم سے پہلے کے پرانے لیڈر تھے جو کانگریس اور اس قسم کی پارٹی میں اور ہندو مسلم اتحاد قسم کی سیاست کرتے کرتے پھر بھارتیہ جنتا پارٹی کے کئی لیڈر بنے تھے. جبکہ یہ جو راستہ ہے مودی صاحب کا, یہ راستہ راشٹریہ سیوک سنگھ یعنی آر ایس ایس, جو ہندو جنگجویانہ جو قوم پرستی ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ دونوں جانب پاکستان میں بھی اور ہند میں بھی وہ لوگ جو ہے حکومت میں ہیں یا ان کا حکومت پر بے پناہ اثر ہے, یا ہو سکتا ہے بعض اوقات میں یہ کہوں کہ انہوں نے یہ رمال بنایا ہوتا ہے حکومتوں کو, اگر حکومتیں کچھ اور بھی چاہ رہی ہوں تو ایکسٹریمسٹ نے, انتہا پسندوں نے. تو یہ ممکن مجھے نہیں لگتا ابھی فوری طور پر کہ یہ بات چیت ہو پائے گی
اور تعلقات میں بہتری کے آثار جو ہے فوری طور پر آپ نہیں دیکھتے مستقبل قریب میں. جی ڈاکٹر سرفراز خان صاحب ہمارے ساتھ رہیے. آپ ایک اور موضوع پہ ہم بات کرنا چاہیں گے, اس سے پہلے میں ڈاکٹر منیش کمار صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ, آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی. بریگیڈیئر حامد سعید صاحب آپ اور ڈاکٹر سرفراز خان آپ دونوں ہمارے ساتھ رہیے. وائس آف امریکہ کے رپورٹر, اردو سروس کے رپورٹر عمر فاروق صاحب بھی پشاور سے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. ایک اور موضوع پہ ہم بات کرنا چاہیں گے سامعین, لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں پاکستان سے دفاعی طرزیہ نگار بریگیڈیئر حامد سعید صاحب، پشاور سے معروف طرزیہ کار ڈاکٹر سرفراز خان صاحب، اور عمر فاروق وائس آف امریکہ اردو سروس کے پشاور میں رپورٹر، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. اور اس وقت ہم بات کریں گے سامعین، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ رات کو پشتون تحفظ تحریک کے ایک مظاہرے پر خیبر پختونخوا کی پولیس کی جانب سے تشدد جو ہے وہ کیا گیا ہے، جس کی آج ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک دفعہ پھر مذمت بھی کی ہے. اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں 0800-77789 پہ. اور پہلے ہم اپنے رپورٹر کے پاس جانا چاہیں گے. عمر فاروق صاحب، یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا، اور کیا آپ کی پولیس یا پی ٹی ایم کے کارکنان سے اگر بات ہوئی ہے تو ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟
جی میری پولیس سے بھی بات ہوئی، پی ٹی ایم کے کارکنان سے بھی بات ہوئی. دراصل یہ ایک جو وزیرستان کا ایک واقعہ ہوا شمالی وزیرستان کا 26 مئی کو خڑ کمر چیک پوسٹ کا، اسی کے تسلسل میں یہاں پر پشاور حیات آباد میں ایک دھرنا تھا، جسے وزیرستان کا دھرنا تو مذاکرات کے ذریعے ختم ہو گیا تھا، لیکن یہ پشاور کا دھرنا جاری تھا گزشتہ 5-6 دنوں سے. تو کل رات پولیس کے مطابق پشاور ضلع انتظامیہ نے چاند رات اور عید کی مناسبت سے، سیکیورٹی کی مناسبت سے، شہر میں دفعہ 144 کا نفاذ کیا تھا. تو پی ٹی ایم کے کارکنوں سے بات کی گئی اور ان کو دھرنا ختم کرنے کی ریکویسٹ کی گئی، جسے وہ نہیں مانے. اور پولیس کے مطابق، جو پولیس ترجمان کیپٹل سٹی پولیس آفیسر کے ترجمان الیاس صدوزئی ہے، اس کے مطابق کہ انہوں نے سڑک پر نکلنے اور جو عام ٹریفک ہے اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کی، اور چونکہ چاند رات کی عام طور پر پشاور میں رش بھی زیادہ تھا، تو اس وجہ سے پولیس کو تشدد کا راستہ، زبردستی کا راستہ اختیار کرنا پڑا اس دھرنے کو ختم کرنے کے لیے. اور دوسری طرف پی ٹی ایم کے کارکنان یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا پر امن دھرنا تھا، اور وہ سڑک سے کنارے پر ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور پولیس جو ہے وہ آئی، جبکہ پولیس آئی نہیں کیونکہ 5-6 دنوں سے پولیس یہاں پر سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہی ہے. اور جو حیات آباد پولیس ہے وہ ان کے کچھ ایکسٹرا دستے آئے اور انہوں نے جو ہے وہاں پر ان کو زبردستی وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی اور لاٹھی چارج کیا.
ٹھیک، بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کا عمر فاروق، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر سرفراز خان، آپ سے میں جاننا چاہوں گی، سینیٹ کی جانب سے ایک کمیٹی بھی بنائی گئی جن کی پی ٹی ایم کے رہنما منظور پشتین سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اس کے بعد دونوں مرکزی حکومت اور پی ٹی ایم کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ حالات جو ہیں وہ معمول پر آ جائیں گے، لیکن پھر اس کے باوجود ہمیں رات کو یہ کچھ نظر آیا. حالات جو ہیں کس جانب جا رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ ڈاکٹر سرفراز خان صاحب،
6 راتوں سے حیات آباد میں جو فیز 3 کا چوک ہے اس کے پاس ایک چھوٹا سا پارک ہے، وہاں پر یہ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے لوگ، اور یہ صرف وزیرستان کے لوگ نہیں تھے، اس میں پشاور سے، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے، آٹا کے بلوچستان جس کو یہ لوگ جنوبی پختونخوا کا جو علاقہ ہے وہ کہتے ہیں، وہاں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، اور یہ 6 دنوں سے پرامن طریقے سے وہاں بیٹھتے تھے. اس کو انہوں نے پرلٹ کا نام دیا ہے، دھرنے کا نام دیا ہے، پشتو میں پرلٹ دھرنے کو کہتے ہیں یہ لوگ. اور وہ خڑ کمر کے واقعے کے بعد جو 2 MLA داور صاحب اور علی وزیر صاحب جن کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کے کہنے کے مطابق ان پر جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ جعلی ہیں، لوگوں نے حملہ نہیں کیا تھا بلکہ بے گناہ لوگوں کو، یہ کہتے ہیں کہ کوئی 13 شہادتیں ہوئی ہیں اور 40 کے قریب لوگ زخمی ہیں، ان کی لسٹ بھی جاری کی گئی ہے. یہ کہہ رہے تھے جو دھرنے والے لوگ تمام، کہ ان دونوں ایم این ایز کو رہا کیا گیا اور دوسرے لوگوں کو جن کو پکڑا گیا ان کو رہا کیا جائے، پھر جو لوگ شہید ہو گئے ان کے بارے میں ایف آئی آر کاٹی جائے، اور جن لوگوں نے فائرنگ کی ہے سی جی ان کو جو ہے بک کیا جائے، ان پر کیسز درج کیے جائیں، اگر فوج والے ہیں تو اس کا کورٹ مارشل کیا جائے، اور जो जख्मी हैं उनको इलाज मुआवजे की सहूलतें मुहैया की जाए, जो कर्फ्यू वहाँ लगा दिया गया है उसको उठाया जाए ताकि जख्मियों की मरहम पट्टी हो सके, उन्हें खून दिया जा सके। तमाम पार्टियों ने भी कॉल दी, अपोजिशन पार्टियों ने भी इनकी हिमायत की, सेनेट की कमेटी भी वहाँ आई, जमात इस्लामी वाले भी आए, एनपी वाले भी आए, इन तमाम ने वहाँ धरने में आकर जो शिरकत की। धरना इंतहाई प्रबल था। ये एक नया ट्रेंड है पाकिस्तान में पीटीएम का कि ये नौजवान और लोग वहाँ बैठते हैं या धरना देते हैं या जलसा करते हैं, ये कोई गमला भी नहीं तोड़ते हैं, शीशा भी गाड़ियों का नहीं तोड़ते हैं, हत्ता कि ये वहाँ जब पड़े होते हैं ये जो वहाँ पर जगह को गंदा नहीं होने देते। मैंने तो बहुत खुद एक दो बार गया हूँ, मैंने बहुत मुतासर हुआ ये देख के कि ये नौजवान जब वहाँ से उठने लगते हैं तो ये अपना गंद अपने साथ लेकर जाते हैं, उठा के डस्टबिन में डालते हैं, ना कि वहाँ गंद डालते हैं। इसी तरह मैंने दूसरी सियासी पार्टियों का जो मैंने धरने अब देखे हैं, वहाँ पर खाने के वक्त लोग खाने पर टूट पड़ते हैं, यहाँ पर ये लोग बहुत तांबल से बैठते हैं, ये यहाँ कोई खाने का बंदोबस्त उस तरह नहीं किया जाता, लैविश अगर हो भी तो लोकरी करते हैं। ये बड़ा नेक किस्म का बड़ा अच्छा ट्रेंड था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ये लोग मानते हैं। हाँ तो बाज़ोकात हो सकता है कुछ तलख, चूंकि इन्होंने बहुत दुख सहे हैं, बहुत जुल्म उठाए हैं, तो बाज़ोकात इनके लहजे में कुछ तलखी जरूर आ जाती होगी जो कि नेचुरल है। लेकिन कल रात कोई अफ्तारी के करीब बकौल पीटीएम के वर्कर्स के, जब थोड़े से लोग अफ्तारी के लिए गए हुए थे तो इन्होंने पुलिस ने इन पर हमला किया। एक वीडियो जारी की गई है जिसमें एक आदमी को बाकायदा पुलिस वाले स्वादी का वो बंदा है उसको बाकायदा तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं इसी धरने के, उसमें उसको खत्म करने के लिए। वहां मैं खुद जब गया तो मैंने देखा कि बख्तर बंद गाड़ियां भी थी और दूसरे पुलिस की काफी बड़ी नफरी थी जिन्होंने इस धरने को हटाया, पॉकेट को हटाया। और जो कॉल आ रही थी वो ये थी कि ये पुरमन है, अमूमन दफा 144 की जो लगाई जाती है वो ईद और शबरात और मजहबी जो प्रोग्राम होते हैं उन दिनों उसको उठा लिया जाता है लगाने की बजाय, ताकि लोग इकट्ठे हो पाए। तो ये जानबूझकर लगता है कि किया गया था उनको हटाने के लिए। मैंने सुना है, मैं गया नहीं, आज मैं देखूंगा बाद में जाके कि क्या हो रहा है, कि ये इन लोगों के तंबू, इन लोगों की तमाम चीजें वहां से उठा कर ले गया पुलिस वाले, इनको मारा पीटा तशद्दुद भी किया है। और अब सुबह इन्होंने कॉल दी थी इनके लीडर ने कि ये 6:30 बजे सुबह एक पार्क है नारायण करीब ही, वहां पर ये ईद की नमाज पढ़ेंगे। मैं तो उस वक्त नहीं जा सका लेकिन वहां शायद नमाज हुई है और धरना वहां शिफ्ट हो गया है लोग बता रहे हैं। तो मैं आज अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से फारिग हुआ तो मैं जाके देखूंगा कि वाकई परलट वहां शिफ्ट हो गया और लोग मौजूद हैं कि नहीं। लेकिन इस सारे धरने की जो 5 रातें यहाँ रहा है, इसकी मेन डिमांड ये थी कि दोनों एमएनएस को और तमाम
उनको रिलीज किया जाए,
रिहा किया जाए,
ओके,
जो कि नहीं कर रही हुकूमत।
राइट,
उन पर केसेस दर्ज है और उनको जो है सुना है तशद्दुद घनशाला भी बनाया गया है।
ओके ब्रिगेडियर साहब, आपने सुना काफी डिटेल में डॉक्टर सरफराज खान साहब को पिशावर से, जो धरने से कुछ ही फासले पर ये रहते हैं। ये बताइएगा, एक तरफ तो पाकिस्तान के जो वजीर आजम है, पाकिस्तान की स्टेट की जानिब से ये कहा जाता है कि पीटीएम के मुतालिबात दुरुस्त हैं लेकिन तरीकेकार जो है वो गलत है, लेकिन पाकिस्तानी स्टेट की जानिब से पीटीएम को दबाने के लिए जो तरीकेकार अपनाया जा रहा है उसको ना सिर्फ बाज हलकों की जानिब से पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी उसकी मजम्मत की जाती है। मिसाल एमनेस्टी इंटरनेशनल की है, आज उन्होंने रात को जो मुजाहिरीन पर, पीटीएम के मुजाहिरीन पर पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया उसकी मजम्मत की गई है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
मैं हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं करता,
बिल्कुल
बहसीत पाकिस्तान के जो चाहते, जैसे डॉक्टर साहब अभी फरमा रहे थे सुल्तान साहब, जो चीज मेरे इल्म में है मैं उसके ऊपर
जी। ब्रिगेडियर साहब, बदकिस्मती से जो हुकूमती हुकूमत के जो लोग हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के हों या वफाकी हुकूमत से उनका ताल्लुक हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तो करते हैं या पाकिस्तानी मीडिया पे आके पीटीएम से मुतल्लिक जो मौजूआत हैं, टॉपिक्स, उस पर बात करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पे जिस तरह वॉइस ऑफ अमेरिका, हमारी तरफ से उनको मदु किया जाता है तो वो इनकार कर देते हैं। वजह हमें भी नहीं पता, तो फिर ऐसी सूरत में आप जैसे जो दिफाई तजिया निगार हैं उनको हमें मदु करना पड़ता है, तो बिल्कुल आप माइक आपके हवाले है। बट
मैं अपना व्यू पॉइंट आपको देता हूँ
जी, प्लीज।
पीटीएम का जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता है जहाँ से इसकी तरह हुई हो, कराची में कौन मारा गया, वकील गुरहमारा गया, मन मुरादे बरा चला के चलो, इनके कुछ जनरल मुतालबा थे, उनका डीजीआई एस पी आर ने कहा कि इनकी ये मुतालबा जेन्युइन है और इनके ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। माइन सटाने का सिलसिला था, कंपनसेशन का सिलसिला था, काम करने का सिलसिला था, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ऑलरेडी काम हो चुका है, काम हो रहा है। लेकिन जो उनकी तरफ से इल्जाम सामने आते हैं कि इनको सपोर्ट कौन कर रहा है और ऐसा किस तरह से आ रहा है,
लेकिन पीटीएम पीटीएम उसके सबूत मांगता है कि अगर वाकई इनको पाकिस्तान का ये कहना है कि इनको बाहर से सपोर्ट मिल रही है, पीटीएम के लोगों से जब हम बात करते हैं वो कहते हैं कि ये लोग सबूत सामने लाएं, और अगर सबूत मौजूद हैं वो तो फिर तो ये वाकई मुल्क के गद्दार हैं, इन इन इनके खिलाफ जाहिर है इनको अदालतों में पेश किया जाए, इन पर तो केसेस बनना फिर उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी।
जनरल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं
जी,
मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये लोग पाकिस्तान का इंटीग्रल एरिया है, उसके बीच में एक छोटा सा एक ग्रो है जिसको हुकूमत से कुछ शिकायत है, कुछ अफरान है उनको हुकूमत से शिकायत है, मानने वाली बात है। इसके एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फट से भी जंप वगैरह मुहम्मद कर दी और उनकी उनका फसल और जानबदारी इस चीज से बताए थे, कश्मीर में जो दिन रात गुजारम हो रहे हैं उसका कोई जिक्र नहीं है, उसकी कोई मुरम्मत नहीं करता। तो मुझे कोई समझ में नहीं आती कि ये एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या हुआ है और ये वाकई इंटरनेशनल है और ये खासतौर पर किसी खास खासतौर की क्रिएशन है और किसी खास मकसद के लिए इसके अपने अजायम है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान आता है, व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल, और भारत में इनको कुछ नहीं दिखाई देता, कश्मीर में कुछ नहीं दिखाई देता, इधर इनको सब कुछ दिखाई देता।
बिल्कुल, अगर आप तारीख देखें, रिकॉर्ड एमनेस्टी इंटरनेशनल का देखें तो ये कश्मीरियों पर जो तशद्दुद है मुबैना उसकी भी ये मजम्मत जो है वो करता रहा है। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर हामिद सईद साहब, आइंदा भी आपसे बात होगी। डॉक्टर सरफराज खान साहब, आपके भी हम बेहद शुक्रगुजार हैं। और सामीन, अब बात करते हैं ईद की। आज जिस तरह शुरू में हमने कहा कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में ईद जो है वो मनाई गई, जबकि बाकी मुल्क में ईद जो है कल मनाई जाएगी। इसी तरह आज मुस्लिम कम्युनिटी जो है अमेरिका भर में उन्होंने ईद मनाई। इस वक्त स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं मेरी साथी नीलोफर मुगल, और नीलोफर ईद मुबारक आपको।
आपको भी मुबारक और सब सुनने वालों को भी मुबारक।
जी, पहले तो ये बताइएगा, काफ़ी अरसे बाद आप रेडियो स्टूडियोज में आई हैं, तो जाहिर है लोग सोच रहे होंगे कि इतने अरसे बाद किस तरह कहाँ आप गायब हैं, तो उन्हें बताइएगा कहाँ हैं आजकल आप।
अब मैं कहीं भी नहीं हूँ, मैं इधर ही हूँ, वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ ही हूँ, लेकिन टाइम हम वैसे ही हैं, बस ड्यूटीज हमारी चेंज होती रहती हैं।
ठीक, तो आज टीवी पे जो एक प्रोग्राम है व्यू 360, उस पे आप नीलोफर मुगल को देख सकती हैं आजकल। हमें नीलोफर नौज़ेदा आज़म, जो पाक अमेरिका प्रेस एसोसिएशन, नौज़ेरा आज़म पाक अमेरिका प्रेस एसोसिएशन पापा की नायब सदर हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन आप ये बताइएगा, ईद के दिन और यहाँ दफ्तर आना,
हाँ,
कैसा?
ये बहुत अजीब है, लेकिन चूंकि हम सहाफ़ी हैं,
ठीक,
तो सहाफ़ियों का काम तो कभी रुकता नहीं है। किसी ने कहा था कि फ़ौज का काम जो है वो कभी रुकता नहीं है, तो मैं कहूंगी हम भी अपने शोबे में खुद ही सिपाही हैं।
अच्छा,
तो हमारा काम नहीं रुकता।
अच्छा, ठीक,
या
तो नौज़ेदा जो है, नौज़ेरा आज़म से भी हम बात करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम
जी, ईद मुबारक आपको नज़ैर आज़म जी। मेरे साथ नीलोफर भी बैठी हुई हैं स्टूडियोज में।
नीलोफर, ईद मुबारक।
आपको भी ईद मुबारक।
नज़ैरा, ये बताइएगा कि यहाँ पर ईद मनाना और पाकिस्तान में ईद मनाना, इसमें डिफरेंस क्या है?
डिफरेंस ज्यादा नहीं है, एक तो ईद का है ना, कि ईद ही तो नाम है एक दूसरे की बीद का। एक दूसरे से मिलना देखना, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ काफी अरसे से हूँ, 22 साल तकरीबन हो गए इस शहर में, डीसी में, तो शुरू में जब मैं आई थी उस वक्त इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े इज्तम ईद के नहीं होते थे, इतनी ज्यादा ईद की या चांद रात के फंक्शन या एक आध जो मस्जिदें दूर चंद मस्जिदें थी उनमें कोई छोटा मोटा बाजार लग गया, लोग चले गए कुछ खरीद लिया, और किसी के घरों में बाज दफा बेसमेंट्स में ईद की नमाजें भी हुई हैं, बाज दफा बाहर जमीन पे भी, खुले आसमान के नीचे भी ईद की नमाज हुई है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, आबादी बढ़ी है मुसलमानों की और मसाजिद की भी तादाद बढ़ी है, उसी हिसाब से ईद का एक शुगल मेला जिसे कहते हैं ना, वो भी बढ़ गया है। बहुत सी नमाजें भी होने लगी हैं और एक मस्जिद में जगह नहीं अब मिलती है, इतना ज्यादा हो गया है। लेकिन वो तो खैर, वो जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक दूसरे की ईद का ये मौका होता है एक दूसरे से गले मिलना, और वो बहुत महदूद होता है। जिस तरह हम पाकिस्तान में ईद मनाते रहे हैं कि सुबह से जो एक नाता लगा रहता है लोगों का, तो वो चीज हम लोग यहाँ मिस करते हैं। गो के अब ये जो ओपन हाउस का सिलसिला शुरू हुआ है, उस वक्त ओपन हाउस का सिलसिला इतना ज्यादा नहीं था,
ठीक ओके,
और कम था, बल्कि मैं जिस अपार्टमेंट में रहती थी उसके बिल्कुल सामने वाला अपार्टमेंट, मेरी एक पड़ोसी थी उनका नाम योलांदा हर्नांडेज, योलांदा जो थी टेक्सास से आई थी और जॉब करती थी, तो एक ईद पे वो बैठी थी हमारे यहाँ, तो मैंने उनको बताया कि भाई ये ईद है इस तरह से है, और सब बताने लगे, बात आई गई अगली ईद पे सुबह सुबह वो खटखटा रही है दरवाजा।
ओके सही है।
मैंने पूछा योली तुम इस वक्त कैसे, लगी वो दिस इज योर फरफरी। मैंने कहा फरफरी ये क्या, क्योंकि तुमने बताया था ना कि ईद पे छोटों को पैसे देते हैं, तो वो $20 लेकर मेरे लिए आई थी कि तुम्हारी ईदी है, असल में वो ईदी थी। तो ईदी का भी कॉन्सेप्ट है, मतलब हम लोग सब जब लोगों से मिलने जाते हैं तो लिफाफे बना के ले जाते हैं बच्चों के लिए, तो मोर और लेस ईद की वही तमाम रवायतें हैं, लेकिन एक खास अंदाज से यहाँ चलती हैं, और उसमें कहीं कहीं पे मतलब ऑर्गेनाइज तरीके कह लें, या ये कि क्योंकि सबकी मसरूफियात होती हैं लोगों को इस तरह अपने यहाँ से तो 3-4 दिन की छुट्टी हो जाती है, उसके बाद आप जी भर के ईद मन,
बिल्कुल,
लेकिन ऐसा यहाँ होता नहीं है, लोग छुट्टी ले लेते हैं। एक तो जो ईद का तारीख का होता है, बच्चों के स्कूल का सबसे बड़ा मसला था जो पिछले चंद था,
लेकिन अब तो इजीली लोग जो हैं बच्चियां वो और बच्चे वो छुट्टी कर सकते हैं। आज मेरी बेटी जो है वो बता रही थी कि दे आर अलाउड टू टेक ऑफ।
नहीं नहीं, अब तो वो जब से वो टेक्नोलॉजी के थ्रू इन लोगों ने किया, खासतौर से इस्ना वालों ने मेरा ख्याल सबसे पहले शुरू किया था,
बिल्कुल,
सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका मेरा ख्याल है,
बिल्कुल, उन्होंने बल्कि बाज ऐसी स्टेट्स रियासतें हैं जहां ईद वाले दिन भी छुट्टी होती है,
न्यूयॉर्क में,
बिल्कुल न्यूयॉर्क में ये है। आप नज़ेरा हमारे साथ रहिए। नीलोफर जी सर, आपने कहा कि सहाफत जो है ये
ना खत्म होने वाला
सिलसिला है, टाइम जो है बहुत कम मिलता है, 24 आवर्स ये जॉब है, राइट, रात को भी आंख खुलती है तो सेल जो है साइड टेबल पे उठा के देखना पड़ता है खबरें क्या हैं,
राइट, बिल्कुल,
तो
हमेशा अच्छी खबरें नहीं होती,
हाँ बुरी
तो
भी होती
कभी
है,
कभी ये होता है कि आपकी नींद उड़ाने वाली खबरें भी होती हैं, हाँ, कि आप फिर सुबह का इंतजार करते हैं कि जल्दी से हम ऑफिस पहुंचे और कुछ करें इस पे,
बिल्कुल राइट, ओके। तो ये क्वेश्चन मेरा ये था कि उसके बावजूद मैंने भी खैर ये सब कुछ किया, आपके हाथों पे मैं मेहंदी भी देख रही हूँ और बहुत प्यारा आपने सूट भी पहना है, तो ये चीजें मैनेज करना 24 आवर्स ये जॉब है सहाफत की, फिर फैमिली, किस तरह आप सामीन को बताइए कि सुनने वालों को किस तरह ये सब कुछ
आसान नहीं है,
मुश्किल है,
लेकिन ये कि आपको सब चीजें साथ लेकर चलनी पड़ती हैं, ठीक है, कि अगर आपका खानदान है, आप माँ हैं,
राइट,
और अगर आप जॉब कर भी रही हैं, लेकिन ये नहीं होता कि एक खातून की हैसियत से जॉब की जिम्मेदारियां हैं
उसको
कभी कम, या एक नेचुरली भी एक होता है आपके अंदर, अगर आप बहुत सी चीजें छोड़ भी देते हैं लेकिन आप छोड़ नहीं सकते,
सही,
जैसे अब ईद को ही ले लें,
बिल्कुल,
कल जब मैं यहाँ ऑफिस से मैं घर गई हूँ,
ठीक,
तो मैंने बस कपड़े चेंज किए और फिर मैं अपने बच्चों को लेकर हम लोग गए, चांद रात थी,
राइट,
तो फिर वहीं पे हमने इफ्तारी भी की, वहीं पे हमने शॉपिंग भी की, सब कुछ वहीं पे मेहंदी भी लगाई,
अच्छा,
कपड़े तो चूंकि मेरे पाकिस्तान से आ गए थे तो मुझे कपड़े की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये कि फिर रात को सोते सोते भी काफी टाइम हो गया, और बहुत कम नींद की, और फिर सुबह ये कि यहाँ भी आना था, छुट्टी कर नहीं सकते थे क्योंकि छुट्टी का ये है, आपको पता होगा कि पहले से या तो कहना पड़ता है और अगर नहीं तो आप छुट्टी नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है किसी ना किसी ने तो काम करना है।
बिल्कुल, या लेकिन नमाज के लिए हमें इजाज़त ज़रूर मिलती है कि हम ख़वातीन हैं वो भी ईद की नमाज के लिए यहाँ पर अमेरिका में जाती हैं मस्जिद, तो ये इजाज़त हमें ज़रूर मिली है।
बिल्कुल, हमारे जाके नमाज जो है उन्होंने या तो सुबह आके ड्यूटी की फिर वो नमाज के लिए गए,
बिल्कुल,
या कुछ जो है वो नमाज पढ़ के फिर ऑफिस आए।
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि ईद वाले दिन और चांद रात कौन सा ऐसा मौका होता है जिसको कि आप ये कहती हैं कि काश मैं पाकिस्तान में होती इस वक्त?
मेरे ख्याल में कोई ऐसा मौका नहीं होता जब हम ये नहीं सोचते कि काश, स्पेशली जब इस तरह के ईद त्योहार कुछ भी होता है तो
नहीं, यहाँ भी चांद रात भी है, कपड़े भी इजीली मिल जाते हैं, खाने,
लेकिन जैसे नुज़ैरा ने कहा ना कि हर चीज होती है, लेकिन चूंकि सरकारी सतह पे छुट्टी नहीं है, सब एक उसमें नहीं है, वो क्या कहते हैं
माहौल भी आपको नजर,
आप जो है फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाते वो चीज को, अच्छी तरह एंजॉय नहीं कर पाते, तो ये चीज है। अदरवाइज
तो एक्सप्रेस करने में और क्या रह गया था, मेहंदी है, मेकअप है, कपड़े हैं, टेंशन
भी है। अभी ये है कि जैसे आपने अभी जिक्र किया,
सही,
पिशावर से आपने बात कर ली, पीटीएम की बात कर ली,
ठीक,
तो मुझे अभी इस पे स्टोरी करनी है, तो मेरे जहन में वो चीज भी चल रही है कि मुझे ये काम भी करना है,
राइट, ओके।
तो अभी तो हमारा लंच भी, अभी
लंच भी अभी सर्विस में, बिल्कुल एक ईद लंच होगा, नाश्ता जो है बड़ा जबरदस्त था,
exactly,
और ये लाते हैं डिफरेंट कोलीग्स जो हैं, जिस तरह एक डिश मैं लाई आप और इस तरह मिलके फिर यहाँ हम लंच करते हैं। ओके, नुज़ैरा आप बताइएगा, यही क्वेश्चन अगर आपसे मैं कहूँ, कौन सी ऐसी चीज है जो ईद के मौके पर आपको आप मिस करती हैं, वो पाकिस्तान में तो आपको नजर आती है, आपको मिलती है वो, लेकिन यहाँ पे नहीं है,
वो माहौल, जो एक पूरा माहौल आपका जो ईद के एनवायरनमेंट में, उस माहौल में लपटा हुआ होता है ना
जी,
कि आप जिधर जा रहे हैं, चाहे आप घर में बैठे हैं, अकेले भी बैठे हैं, आपको ये एहसास बड़ा तवाना होता है कि सुबह ईद है, वो चीज आपको यहाँ नहीं मिलेगी। ये ठीक है, एक्सप्रेस आप हर चीज कर रहे हैं, आप मेहंदी भी लगा रहे हैं, आप चूड़ियां भी पहन रही हैं, आप कुर्ते भी खरीद रहे हैं, मर्दों के भी कपड़े हो रहे हैं, औरतों के भी हो रहे हैं, ईद बाजार भी लग रहे हैं, मगर मैं जो जाती तौर पे जो जिसका मुझे अभी भी हर ईद पे ये एहसास होता है कि वो बात तो नहीं है। ईद तो बहुत अच्छी गुजरी, बड़ी ऑर्गेनाइज, साफ सुथरी, सब कुछ, लेकिन वो माहौल मुझे क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ? क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप जिस माशरे में रह रहे हैं उस माशरे की अपनी कुछ रवायात हैं, जरूरियात हैं, और उनके कुछ कवानीन हैं जिस पे आपको अमल करने करना है,
ठीक,
तो आप एक खास लाइन में चलते हुए अपनी ईद मना रहे हैं। मतलब हम लोग आदि हैं ना बिल्कुल खुल के ईद मनाने के, जो हमें यहाँ नहीं मिलता है, लेकिन बहरहाल ये कोई, मतलब ये कोई शिकायत नहीं है, बल्कि ये एक एहसास है,
एहसास है या। और नीलूफर अगर आप देखें तो ये भी है कि वहाँ तीन दिन तक हम ईद मनाते हैं,
पूरा हफ्ता,
और बिल्कुल, और तीन सूट भी हम बनवाते हैं कि ये दूसरे दिन के लिए, और फिर नानी या दादी के घर जाने के लिए अलग सूट होता है, लेकिन यहाँ एक ही सूट जो है वही काफी होता है,
एक ही सूट, और अक्सर दोनों ईदों पे एक ही सूट हो जाता है। असल
में
बात ये कि कोई देखने वाला भी तो नहीं होता ना।
बिल्कुल, ये भी है,
अगर वीक डे में ईद है, जैसे आज ईद है, तो अब लोग हफ्ते वाले दिन सैटरडे को फंक्शन करेंगे घरों में,
जी जी,
तो आप तीन सूट बनवाए, बिल्कुल बनवाए।
ओके, बहुत शुक्रिया, हम जरूर आएंगे शिरकत करने,
जरूर,
उम्मीद है नीलूफर आप भी जाएंगी उधर। ओके, नुज़ैरा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस वक्त स्टूडियोज में यास्मीन जमील हमारी एक और साथी मौजूद हैं, जो कि ईद के मौजू पर ही राउंड टेबल की मेज़बानी करेंगी, तो हमारे साथ रहिए, कुछ देर आप सुनिएगा प्रोग्राम राउंड टेबल यास्मीन जमील के साथ, और शहनाज नफीस
और नीलूफर मुगल को इजाज़त दीजिए,
अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते। 75 سال قبل ہزاروں امریکی فوجی ڈی ڈے میں حصہ لینے کی تیاری کر رہے تھے جب اتحادی فورسز نے برطانیہ سے انگلش چینل عبور کیا تاکہ جرمنی کے قبضے والے فرانس میں نارمنڈی کے ساحلوں سے داخل ہوا جا سکے۔ انہیں سخت متشدد مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ آپریشن جسے آپریشن اوور لارڈ کا نام دیا گیا آخر کامیاب رہا اور نازی جرمنی کو 11 ماہ بعد شکست ہوئی۔ کئی ایک سابق فوجی اس کامیابی کے دن کے موقع پر نارمنڈی کے ساحلوں پر پہنچے۔ وائس آف امریکہ کے لیے ہنری رجویل ریاست ٹینیسی سے تعلق رکھنے والے ایک سابق فوجی سے تفصیلی گفتگو کر رہے تھے جو اس لڑائی میں 3 بار زخمی ہوئے۔ اس کی رپورٹ تیار کی ہے ہمارے ساتھی اسد حسن نے۔
رسل پکٹ 19 سال کے تھے جب وہ 116 انفینٹری ریجیمنٹ کا حصہ تھے۔ آج وقت ان کے چہرے پر گہرے نقوش چھوڑ گیا ہے، لیکن ان کا عزم آج بھی جوان ہے۔ پیر کے روز اوماہا بیچ پر دوسری جنگ عظیم میں حصہ لینے والے فوجیوں کا ایک گروپ جنگ عظیم کو یاد کرنے یہاں پہنچا تھا۔ ان میں سے 3 ویٹرنز ایسے بھی تھے جنہوں نے جون 6, 1944 میں ڈی ڈے لینڈنگ کی پہلی لڑائی میں حصہ لیا تھا۔ رسل پکٹ بتاتے ہیں،
ہمارے
لوگوں نے اس بیچ پر اس طرح سے بم نہیں برسایا جیسے کہ ان سے توقع کی جا رہی تھی۔ ہمارے پاس چھپنے کے لیے بس کچھ خندقیں تھیں۔ ہم جیسے ضروری تحفظ کے بغیر حملوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کہ گولی لگ سکتی تھی۔ چند قدموں پر کھڑی ہماری کشتی اس وقت تباہ ہو گئی جب ہم اس کے بالکل پاس تھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ریت پر گرا پڑا تھا اور میرے پاؤں پانی میں تھے۔ میری ٹانگیں کام نہیں کر رہی تھیں۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کس طرح اس حالت سے دوچار ہوا۔ ڈی ڈے پر اتحادیوں کے 4,000 فوجی مارے گئے تھے۔ جرمنی کے بھی 4,000 سے 9,000 فوجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاع تھی۔ رسل پکٹ کی جان ایک لنگر انداز ہونے والے بیڑے نے بچائی جس نے انہیں سمندر سے باہر نکالا۔ ایک بار پھر رسل کے الفاظ، انہوں نے مجھے اور 4 دیگر زخمیوں کو اٹھایا۔ ایک زخمی کا تو کندھا اڑ چکا تھا اور وہ جہاز میں واپس آتے ہوئے مر گیا۔ مجھے جہاز میں واپس انگلینڈ لایا گیا۔ جب تک انگلینڈ پہنچا میں چلنے کے قابل ہو گیا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ میں اسی جہاز پر صرف 6 دن کے بعد واپس جنگ کے میدان میں پہنچ گیا تھا اور وردی میں تھا۔ اس وقت تک اپنی فوجوں کے ساتھ رہا جب نارمینڈی کے قصبے سینٹ لو پر ہم نے کنٹرول حاصل نہیں کر لیا۔ میں یہاں پھر زخمی ہوا اور دوبارہ انگلینڈ لے جایا گیا۔ 21 دن بعد انگلینڈ میں رہا اور پھر واپس جنگ کے لیے پہنچا۔ انہوں نے مجھے نارمینڈی کے قصبے بریسٹ میں بھیجا۔ ستمبر کے آخری دن تھے اور اس کے 2 دن بعد بریسٹ میں مزاحمت ختم ہوگی۔ جرمن فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ انہوں نے مجھے اسٹریچر پر اٹھایا اس بار بھی، اور اس دفعہ اس قدر زخمی تھا کہ پھر واپس نہ آ سکا۔ رسل پکٹ کو جون 1945 میں ریاست ٹینیسی واپس بھیجوایا گیا۔ ان کے کئی فوجی بھائی کبھی گھروں کو واپس نہیں جا سکے تھے۔ رسل انہیں یاد کرتے ہیں، آپ یقین کریں یا نہیں، میں کئی بار اپنی یادوں کو بھولنا چاہتا ہوں۔ اپنے دوستوں کو یاد کرتا ہوں جو اس وقت مارے گئے اور یہاں ان قبروں میں دفن ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں، بہت سے دوست تھے۔ میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں کیسے محسوس کرتا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں یہاں نارمینڈی میں موجود ہوں اور یہ میرا آخری پھیرا ہو سکتا ہے۔ تقریباً 35 امریکی سابق فوجی ڈی ڈے کے موقع پر نارمینڈی پہنچے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے درجنوں اتحادی فوجی بھی یہاں موجود ہیں جن کا تعلق برطانیہ، کینیڈا اور دیگر ملکوں سے ہے۔ ہر سال ڈی ڈے کے دن سابق فوجیوں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے۔ ان فوجیوں کے گزر جانے سے ان ساحلوں پر اس لڑائی کے عینی شاہدین سے دنیا محروم ہو رہی ہے جس نے 75 سال قبل تاریخ کا دھارا بدل دیا تھا۔ ہنری رجویل کے لیے میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/VOA اردو۔